بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: والفجر وليال عشر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الایام العشر، قیل ولا الجهاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجهاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. آج جو خطبہ کا موضوع ہے، زندگی کے سب سے اچھے دن، میری زندگی کے کون سے وہ دن ہیں جو سب سے اچھے ہیں میرے لیے، آپ کی زندگی میں وہ کون سے دن ہیں جو آپ کے لیے سب سے اچھے ہیں، اور ہم سب کے لیے وہ کون سے دن ہیں جو ہمارے لیے سب سے اچھے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اپنی تربیت کے لیے ہم اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو اپنے دل میں یہ تڑپ رکھتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے اور صراط مستقیم پر چلنے والا بن جائے، تو اسے اپنی تربیت کے اہتمام کرنا چاہیے. میری زندگی میں سب سے اچھے دن کون سے ہیں؟ اور ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دن اچھے ضرور رہے ہیں، اگرچہ اس دنیا کی دھوپ، اس دنیا کے غم، اس دنیا کی پریشانیاں، اس دنیا کی چھاؤں خوشیوں سے بڑھ کر ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسے دن گزرے ہیں جو اس شخص کے لیے سب سے اچھے تھے. وہ کون سے دن ہیں؟ کیا یہ وہ دن ہے، سب سے اچھا دن میری زندگی کا جب میری شادی ہوئی، یا وہ دن ہے جب مجھے ایم بی بی ایس کی ڈگری ملی، یا وہ دن ہے جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، یا وہ دن ہے جب مجھے نوکری ملی، یا وہ دن ہے جس کا میں کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا، ایک چھپی ہوئی خواہش جس دن میں پوری ہوئی. اگر ہم غور کریں، یہ وہ دن ہیں جو ہم پسند کرتے ہیں، ہماری زندگی کے وہ دن ہیں جو ہم پسند کرتے ہیں، اور ان دنوں میں جو عمل جیسے کیے شاید ہم بھول چکے ہیں، لیکن ہمارا رب کبھی بھولتا نہیں ہے. ہم خوشیوں میں کیا کچھ نہیں کرتے، شادیوں میں ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کبھی سوچا؟ صرف شادی کے پردے کے پیچھے، شادی ہے تو خوشی کا دن ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہم لوگ. اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ جب نوازتا ہے تو اس کی تربیت میں ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. جو کام ہمیں ملا ہے، جو جاب ہمیں ملی ہے، اس میں ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. یہ وہ دن ہیں جو میری زندگی کے لیے شاید سب سے اچھے ہوں. یہ دن اچھے تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو سب سے اچھا کہنا اسم نا انصافی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دن خوشی کے دن ہیں, لیکن یہ سب سے اچھے دن ہیں. تھوڑا سا غور فکر کی ضرورت ہے. یہ دن میرے زندگی کے اچھے دن ہیں کیونکہ میں ان دنوں کو پسند کرتا ہوں. اور بسا اوقات جب کوئی پریشانی گھیر لیتی ہے تو ان دنوں کو یاد کر کے اپنی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش بھی کیا کرتا ہوں. ہم کرتے رہتے ہیں اس طریقے سے, لیکن پھر وہی سوال ہے, کیا یہ میری زندگی کے سب سے اچھے دن ہیں؟ اگر یہ سب سے اچھے دن نہیں ہیں تو پھر میری زندگی کے سب سے اچھے دن کون سے ہیں؟ یاد رکھیں, ان دنوں کو میں پسند کرتا ہوں اس لیے یہ میرے لیے سب سے اچھے ہیں. بعض ایسے دن ہیں جن کو میرا رب پسند کرتا ہے. اگر ان دنوں کو میں پا لوں تو پھر وہ دن کیسے رہیں گے؟ سب سے اچھے تو یہ تھے تو پھر وہ کیا ہے؟ تو انصاف کی بات یہ ہے, یہ دن اچھے ضرور ہیں میری زندگی کے لیکن سب سے اچھے نہیں ہیں. سب سے اچھے وہ دن ہیں میری زندگی کے جن دنوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ بعض دنوں کو پسند بھی کرتا ہے؟ جی ہاں, بالکل پسند کرتا ہے. بعض جگہوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ, بعض خاص اوقات سے محبت کرتا ہے, اور بعض لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے. میں کہاں ہوں؟ کیا میں ان میں سے ہوں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, یا ان میں سے ہوں نعوذ باللہ جن سے اللہ تعالیٰ بغض نفرت کرتا ہے؟ اور اسے کیا متعین کرے گا؟ صرف زبانی کلامی میں کہہ دوں میں اللہ کا ولی ہوں, میں بہت اچھے کام کرتا ہوں, واللہ کافی نہیں ہے, ہرگز نہیں. اس کا ایک معیار ہے. دعوے کرنے والے بہت ہیں, ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, لیکن حقیقتاً کتنی ہیں اس دنیا میں مسلمان جو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرنے والے ہیں اور ڈرنے والے بھی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان انعامات سے نوازنا چاہتا ہے. بعض ایسے اعمال اللہ تعالیٰ مشروع فرمائے ہیں جن کو وہ پسند کرتا ہے, اور بعض ایسے دن اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں سے بہترین بنائے ہیں اور چنے ہیں ہمارے لیے. اگر ہم ان دنوں میں کوئی اچھا عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے اور ہمیں بھی پسند کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم سب پر کہ آج کا دن ان دنوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اور یہ دن جو ہماری زندگی میں جاری ہیں یہ وہ دن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. حمد و ثنا ہے اس ذات کی, اور شکر ہم سب کرتے ہیں مل کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں یہ اچھے دن لکھ دیے ہیں جنہیں وہ پسند فرماتا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو تمنا کرتے تھے کہ ان دنوں کو پا لیں, لیکن موت پہلے آ گئی اور ان کی حسرت باقی رہ گئی. یہ 10 دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کو پورے سال میں سے سب سے محبوب اور پسندیدہ ہیں. پیدا بھی اس نے کیے ہیں, اور خاصیت بھی اسی نے دی ہے اور پسند بھی وہی کرتا ہے. پورے سال میں سے سب سے بہترین اور عظیم دن یہ 10 دن ہے, اور جس نے بھی ان 10 دنوں میں کوئی عمل صالح کیا, چاہے چھوٹے سا چھوٹا کیوں نہ ہو, اللہ تعالی کے ہاں وہ عمل جہاد سے بھی افضل ہے. اپنی جان کو اللہ تعالی کے راستے میں میدان جنگ میں قربان کرنے سے بھی بہتر اور افضل ہے. اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کوئی بھی ایسے دن نہیں ہے جو کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان 10 دنوں کے علاوہ, جن میں عمل صالح کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان 10 دنوں کے علاوہ. ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے, یعنی ان سے زیادہ محبوب دن پورے سال میں عمل صالح کے اعتبار سے کوئی بھی نہیں ہے. تو کسی نے عرض کی, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا جہاد بھی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جہاد بھی نہیں, الا یہ کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے, اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کے جاتا ہے اور واپس کچھ بھی نہیں آتا, یعنی اپنی جان و مال سب قربان کر دیتا اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اس شخص کا عمل تو اچھا ہے. لیکن اگر کسی نے صرف اپنا مال قربان کر دیا یا صرف اپنی جان قربان کر دی, دونوں میں سے ایک کو قربان کیا, اس کا عمل ان 10 دنوں کے 2 رکعت نفل سے بھی بہتر نہیں ہے. 2 رکعت نفل ان دنوں میں اس عمل سے بھی زیادہ بہتر ہے. العمل الصالح فیہن احب الی اللہ, کوئی بھی عمل صالح ہے, سبحان اللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں ان 10 دنوں میں وہ کون سے اعمال صالحہ ہیں جن پر ہم عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں اور بہت سے اجر و ثواب سے کامیاب ہو جائیں. اس سے پہلے کہ میں اعمال بیان کروں, ایک پروگرام بیان کرتے ہیں, انشاءاللہ ہم سب اس پہ چلیں گے انشاءاللہ, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کریں, بہت کچھ ہے کرنے کے لیے لیکن کوئی کرنے والا ہونا. عمل صالح کی شرطیں یاد کر لیں پہلے. عمل کرنے سے پہلے ہر عمل بھی صالح نہیں ہوتا, ہر عمل صالح نہیں ہوتا, اور اس حدیث مبارکہ میں عمل صالح شرط ہے, اور عمل صالح اس عمل کو کہتے جس میں 2 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1, الاخلاص للہ تعالی, اللہ تعالی کے لیے اخلاص, عمل کرنا ہے صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے, مخلوق میں سے کسی کی طرف بھی نہ دیکھے, کسی کے لیے کوئی عمل نہ کرے, جو عمل بھی کرنا ہے صرف رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کے لیے کرے, پہلی شرط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما امروا الا ان یعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء, ان کو حکم نہیں دیا گیا اللہ کی عبادت کیسے کریں, مخلصین له الدین, اخلاص کے ساتھ, اور بغیر اخلاص کے اللہ تعالیٰ عبادت قبول کرتے ہی نہیں. جس عبادت میں ریاکاری شامل ہو جائے وہ عبادت اکارت ہو جاتی ہے, اور جس عبادت میں شرک شامل ہو جائے سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں, صرف وہ عبادت نہیں سارے کے سارے اعمال, شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا. اور دوسری شرط ہے عبادت کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اپنی طرف سے اپنی مرضی سے ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے. اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہے لیکن طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, یہ عبادت, یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے, جس پر ہمارا عمل نہیں ہے, مردود ہے, وہ عمل بھی مردود ہے, وہ شخص بھی مردود ہے. اور معروف حدیث صحیح بخاری کی, حدیث المسیء فی صلاته, اس شخص کا قصہ جس سے نماز میں غلطی ہوئی. ایک صحابی آتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور تحت مسجد دو رکعت پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, آپ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد آ کے مصافحہ کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں, وہ فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی, جو واپس جو نماز پڑھو تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. اب وہ شخص واپس چلا گیا لیکن تعجب یہ ہو رہا تھا, نماز تو ابھی پڑھ کے آیا ہوں میں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا بھی ہے مجھے, میں نماز پڑھ رہا تھا لیکن لگتا ہے کہ میری نماز میں کچھ ایسی غلطی ہوئی مجھ سے جس کی وجہ سے میری نماز ہوئی نہیں. الغرض دوسری مرتبہ نماز پڑھی, پھر واپس آئے, پھر وہی کچھ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب وہ دوبارہ نماز پڑھ تو نماز پڑھی نہیں. تیسری مرتبہ بھی یہی ہوتا ہے, تیسری مرتبہ کے بعد وہ شخص عرض کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, میں اس سے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا ہوں, فعلمنی, بس مجھے تعلیم دیجئے, مجھے سمجھائیے, مجھے سکھائیے میں نماز کیسے پڑھوں, میری غلطی کہاں پر ہے. سبحان اللہ, اخلاص تو تھا, کوئی شک نہیں کر سکتا کہ صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کے دل میں اخلاص نہ تھا, لیکن دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا, تین مرتبہ کیوں حکم دیا؟ کیونکہ طریقے میں غلطی تھی, طریقے میں نقص تھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ تھا. یہ دو شرطیں ہیں, جب کسی بھی عمل میں شامل ہو جائیں, عبادت میں شامل ہو جائیں, وہ عمل صالح ہو جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے عمل صالحہ ہیں جو ہم ان بہترین دنوں میں کر سکتے ہیں, جن سے ہمارے زندگی کے دن سب سے بہترین ہو جائیں گے. سب سے بہترین دن زندگی کے وہ ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہیں, اور اگر یہ دن خالی چلے گئے, ان میں ہم نے کچھ بھی نہ کیا, واللہ اس سوائے حسرت اور کچھ باقی رہے گا نہیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ دن ابھی آج کے دن کے بعد کل کیا ہونے والا ہے. اگلا سال تو دور کی بات ہے, بعض لوگ کہیں گے اگلے سال دیکھ لیں گے, اگلا سال کے دور کی بات ہے, کوئی گارنٹی ہے کہ کل کا دن زندہ رہیں گے یا یہ دس دن پورے کریں گے ہم؟ کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے آج سے اگر پچھلے دو دن گزر گئے اور کچھ کیا نہیں ہے تو آج سے ایک لمحہ خالی نہیں ہونا چاہیے. گنے چنے دن ہیں, ایام معلومات, معدودات بھی ہیں معلومات بھی ہیں, دونوں الفاظ ہیں ان دنوں کے لیے. سب سے پہلا جو عمل, بہترین عمل ان دنوں میں کیا جاتا ہے, وہ ہے حج, حج بیت اللہ الحرام. اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, اور حکمت یہ ہے اس کی کہ یہ بندہ جب حج کرنے کو آئے تو اپنی پوری طاقت لگا دے کہ اس عمل صالح کو, اس عبادت کو بہترین سے بہترین بنا دے. بعض عبادات ریپیٹ ہوتی ہیں تو اس میں کہیں پہ کمی ہو جاتی ہے تو اس کو پھر اگلی عبادت میں ہم مزید محنت کر کے اچھا کر سکتے ہیں. زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے بس. اور جس کو اللہ تعالی نے حج کی توفیق دی ہے واللہ بڑے خیر میں, جو حج کر چکے ہیں, جو حاجی صاحب ہیں, واللہ بڑی سعادت ہے, بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دین کی تکمیل ہوئی ہے. ورنہ اس دنیا میں کتنی ایسے لوگ ہیں جو مستطیع بھی ہیں, حج بھی کر سکتے ہیں, پوری دنیا کی سیر کر چکے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے گھر کے, توفیق ہی نہیں ہوتی. اتنی بینک بیلنس ہے کہ وہ پر پیسہ گن نہیں سکتے. کوئی ملک چھوڑا نہیں ہے, افریقہ کے جنگلوں تک گئے ہیں. اگر محروم ہوئے تو اس پاک سرزمین سے محروم ہوئے, اللہ تعالیٰ کے گھر سے محروم ہوئے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے واللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم نے حج کیا ہے. بڑی سعادت ہے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, واللہ یہی نعمت کافی ان کے لیے, چاہے دنیا میں سے کچھ ملے یا نہ ملے. بعض لوگ روتے ہیں بے روزگاری ہے, ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, پریشانی ضرور ہے, لیکن یاد رکھیں اس ملک سے اگر اس نعمت کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں واللہ بڑی خیر و برکت ہے. تو حج جو کر چکے ہیں الحمدللہ, جو پچھلے 5 سالوں کے اندر کر چکے ہیں, اب دوسروں کو موقع دے کہ وہ حج کریں, کیونکہ یہاں پہ گورنمنٹ نے ایک خاص قانون بنایا ہے, وہ بھی ہماری بہتری کے لیے. تصریح جو ہے, جو پرمیشن ہے حج کی, حج کا پرمٹ جو ہے, بعض لوگوں کے لیے بہت بھاری ہے, بعض لوگ پریشان ہیں, اکثر سوالات کرتے رہتے ہیں یہ کہاں سے مصیبت آ گئی ہے, یہ کہاں سے شرط آ گئی ہے. آپ سے زمانے میں تو تھا ہی نہیں, لوگوں کو یہ اللہ کے گھر سے روکتے ہیں, عبادت سے روکتے ہیں, یہ ظالم لوگ ہیں. میرے بھائیوں, انہوں نے کسی کو روکا نہیں ہے, ان لوگوں کو روکتے ہیں جو پہلے حج کر چکے ہیں, اب دوبارہ حج کرنا چاہتے ہیں, پھر اور حج کرنا چاہتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو سالانہ حج کرتے ہیں, اور بعض ایسے لوگ ہیں بزرگ بیچارے آتے ہیں جو یہاں پہ آتے بھیڑ وجہ سے مر جاتے, حج مکمل نہیں ہوتا ان کا. تو یہ سسٹم اس لیے بنائے تاکہ آسانی ہو حج کرنے والے کے لیے, اور نفل حج نفل رکبان فرم برداری واجب ہوتی ہے ایسے امور میں, اور نفل کو سنت کو واجب سے آگے نہیں کیا جاتا. اور یہ اس لیے بنایا گیا ہے, اس میں انصاف ہے, ہونا بھی چاہیے تھا کہ باہر کے لوگ بغیر پرمٹ کے آ نہیں سکتے, اور اندر کے لوگ بغیر پرمٹ کے جائیں. جو باہر سے لاکھ روپے دے کے آتے ہیں وہ بغیر پرمٹ تو نہیں آ سکتے, ان کے لیے حدیں ہیں. اور جو یہاں پہ سال میں 10 عمرے بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود وہ پھر سالانہ حج بھی کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ ناانصافی ہے. اور اگر یہ پرمٹ نہ ہو, آج کل جو حالات ہیں جو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, شاید کوئی شخص حج بھی نہ کر سکے. اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے, اور میں نے رمضان کی عمر میں دیکھا لوگوں کو کچلتے ہوئے, میں حج کی کیا بات کروں. اور جمعرات پر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ مسلمان جو ایک مچھر اور مکھی کو مارنے سے پہلے سوال کرتا ہے کہ اگر مچھر مارنوں تو مجھے دم تو نہیں آ جائے گا, واللہ انہی مسلمان بعض کو دیکھا میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے قدموں سے کچل رہے ہیں جمعرات میں. ٹھیک ہے, انجانے میں ہوا ہے, لیکن ہے تو انسان یہ. تو اس لیے ان مشکلات سے بچنے کے لیے, تاکہ حج آسان سے آسان ترین ہو جائے, یہ حج پرمٹ بنایا گیا ہے. اور جو مستطیع نہیں ہے, اوپر حج فرض ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن استطاع الیہ سبیلا, اور استطاعت شرط ہے حج کی, بغیر استطاعت کے, بغیر طاقت کا حج ہوتا ہی نہیں ہے. تو جو طاقت نہیں رکھتا اس پر حج فرض ہی نہیں ہے. اسے کسی نے کہے وہ چور دروازے سے جائے, جھوٹ بولے, فریب کرے, دھوکہ دے, پتہ نہیں کتنی نافرمانی سر پہ اٹھا کے کہتے ہیں ہم نے حج کیا ہے. کون سا حج کیا بھائی؟ تو حج سب سے پہلا عمل ہے. اور حج سے پہلے جو بنیادی بات ہے ہر عبادت کے لیے, اگر یہ بنیادی بات نہ ہو تو پھر نہ تو کوئی حج کام آتا ہے اور نہ کوئی عبادت کام آتی ہے. اور اسی بنیادی مقصد کے لیے, اسی بنیادی بات کے لیے حج کو بھی فرض کیا گیا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, اگر کسی نے آج تک اس بنیادی مسئلے کو نہیں سمجھا تو آئے حج میں پریکٹیکلی عملاً سیکھ لے, اور وہ ہے اللہ تعالی کی توحید, لا الہ الا اللہ. اس لیے حج سے پہلے جو ہم نے سیکھنا ہے کلمہ توحید, تو آئیے اپنی ترتیب شروع سے کرتے ہیں دوبارہ پروگرام میں. ہم شروع کرتے ہیں ارکان اسلام سے. ارکان اسلام سے ان 10 دنوں میں ہم نے جو بہترین عمل کرنا ہے ابتدا ہے ارکان اسلام سے. ارکان اسلام 5 ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام 5 بنیادوں پر قائم ہے. کون سی ہیں؟ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. الشہادتین دونوں گواہیاں. کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ پہلا ستون ہے اسلام کا. اور جب ہم گواہی دیتے ہیں گواہی علم کی بنیاد پر یقین کی بنیاد پر دی جاتی ہے. میں یقیناً گواہی دے رہا ہوں علم کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ اگر نہیں جانتا تو پھر گواہی کی چیز کی دے رہا ہوں. صرف زبانی کلامی گواہی تو دنیا کا قاضی بھی نہیں مانتا. تو کلمہ توحید کی گواہی کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں کلمہ کے معنی کا علم بھی آتا ہو. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ ارکان کیا ہے؟ شروط کیا ہے؟ لوازمات کیا ہے؟ متممات مکملات کیا ہے؟ اور ان سب مجموعہ کو کہتے ہیں مسلمان کا عقیدہ. مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ان 10 دنوں میں ہر مسلمان کو چاہیے وہ جان لے اس کا عقیدہ کیا ہے اور کیسے ہونا چاہیے. اگر ابھی بھی کہیں پہ غلطی ہے اس کو درست کر لے, اور اگر وہ ٹھیک ہے اس کا عقیدہ بالکل سالم ہے اور صاف اور پاک ہے اور حق عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ثابت قدمی کی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. کلمہ شہادت سب سے پہلے. اس کے بعد ہے نماز, دوسرا رکن. فرض نماز اگر پہلے ان 10 دنوں سے پہلے نہیں پڑھتا تھا, اب اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لوں ان بہترین دنوں میں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اب میں نماز با جماعت چھوڑوں گا نہیں. اگر نہیں پڑھتا تھا اب فرض نماز پڑھنا شروع کر دے, مرد ہو یا عورت ہو. اگر عورت بھی نماز میں کوتاہی کرتی تھی, بہترین موقع ہے, بہترین دن ہے یہ 10 دن. ابھی سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے اگر جان بھی نکل جاتی ہے واللہ اس کے پچھلے اس توبہ سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ابھی وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے بعد آج سے میں کوئی نماز چھوڑوں گی نہیں. اور ہم بھی یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں کہ کوئی فرض نماز نہیں چھوڑیں گے. اگر فرض نماز پڑھتے تھے تو با جماعت نماز پڑھنے کے اہتمام کریں. مسلمان مردوں پر فرض نماز با جماعت پڑھنا فرض ہے. اگر فرض و با جماعت پڑھتے تھے اس میں خشوع خضوع نہیں تھا تو سیکھیں خشوع خضوع کیا ہوتا ہے, بہترین دن ہے سیکھنے کے. ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں, ہم خود بھی بعض نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دھیان کہاں چلے جاتے ہیں, خشوع خضوع باقی رہتا نہیں ہے. تو ان 10 دنوں میں خشوع اور خضوع کو سیکھیں کہ خشوع خضوع ہوتا کیا ہے. عاجزی کے ساتھ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, دل سے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بھی توفیق دی ہے تو پھر نماز کے تعلق سے وہ اہتمام کرے کہ مسجد میں اذان سے پہلے پہنچے. اپنی تربیت ہی کرنی ہے. ہم پہلے پہنچتے تھے جب ایک یا دو رکعت گزر جاتی تھی, چلو ہم پہنچے اقامت سے پہلے. جو اقامت سے پہلے پہنچتے تھے اب بہترین تھوڑا سا دو قدم آگے بڑھیں, اور جب اذان ہو تو اذان کو کوشش کریں مسجد میں سنیں. یہ نماز کے تعلق سے بعض باتیں. اور وضو کا اہتمام نماز سے پہلے, جو نماز کی شرط ہے, اگر وضو میں غلطی تھی تو ٹھیک کر لیں, سیکھ لیں کہ مسنون طریقہ کیا ہے وضو کرنے کا. ہمارے بعض بچے بعض جوان جلدی وضو کرتے ہیں اور بہت غلطیاں ہوتی ہیں وضو میں. خاص طور پہ دو چیزیں, پاؤں غلط طریقے سے دھوتے ہیں, یا تو ٹخنے خشک رہتے ہیں یا ایڑیاں خشک رہتی ہیں, نماز ہی نہیں. یا دوسری غلطی, ستر ستر سے نہیں ڈھانپتے. ستر جو ہے نماز میں ستر ڈھانپنا بھی, جیسے کہ وضو شرط ہے ستر ڈھانپنا بھی ایک شرط ہے. بعض بچے کی جو پینٹ ہے اتنی ڈھیلی ہوتی ہے اور عجیب سا ایک فیشن چلا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کس شخص نے بنایا ہے، کس مردود نے بنایا اللہ اعلم، لیکن ہمارے بعض اچھے بچوں نے بھی اس کو اپنایا ہوا ہے. واللہ سجدے میں جب جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کی جو شرم گاہ ہے وہ باہر نکل آتی ہے، ستر ان کا جو ہے نظر آ جاتا ہے اور نماز باطل ہو جاتی ہے. تو نماز کی شرطوں میں سے یہ دو چیزیں جو ہیں اس کا اہتمام کریں، اور ٹھیک طریقے سے وضو کرنا سیکھیں، نماز کے آداب سیکھیں، نماز میں لباس کیا پہننا سیکھیں. ہم جب کسی دوست یا کسی جانور گھر میں جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو کون سے لباس پہنا کے جاتے ہیں، کیوں اچھے سے اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں؟ لوگوں کے گھروں میں جا کے، ہمارے جیسے ہیں، انسان ہیں، ان کے گھروں میں جا کے اچھے لباس پہنے، اور پہننا بھی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتے ہوئے ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ تب کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کیوں بچوں کے لباس کو نہیں دیکھتے ہم؟ کب دیکھیں گے؟ تو بہترین دن ہے اپنی اور اپنے بچوں کو تربیت کرنے کے لیے. تیسرا رکن ہے اس کے بعد، اگر سنت نہیں پڑھتے تھے، فرض نماز تو اکثر ساتھ ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ، باجماعت بھی پڑھتے ہیں، خشوع خضوع سے بھی پڑھتے ہیں، اور پہلے وقت میں بھی شاید آتے ہیں، لیکن سنتوں میں کوتاہی کرتے ہیں. یار سنت فرض تو نہیں ہے، یہ سنت بھی کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے ہمارے لیے. اگر یہ سنتیں مشروع نہ ہوتی اور پڑھنا جائز نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ یوں سوچا اگر سنت پڑھنا بدعت ہوتا، اجازت نہ ہوتی پڑھنے کی، تو ہم کیا کرتے؟ کتنی خیر سے محروم ہو جاتے، واللہ بہت سارے خیر سے محروم ہو جاتے. اور یہی سنتیں ہمارے فرض نماز میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، قیامت کے دن یہی نوافل اور سنتیں ان فرضوں کی غلطیوں کو برابر کر دیتی ہیں. کتنی کرم ہے. تو سنتوں پڑھنے کا اہتمام کریں. تیسرا رکن نماز کے بعد جو ہے وہ ہے الزکاۃ. فرض زکاۃ تو آپ کبھی بھی دیں، جب اس کا وقت آتا ہے ان کی شرطیں معروف ہیں، اس کی شرطیں معروف ہیں، اور دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن صدقات اور خیرات، بعض لوگ صرف یہ جانتے ہیں کہ زکاۃ ہی دینی ہے، جو فرض ہے، صدقات اور خیرات جانتے نہیں ہیں. اسے بخیلی کہتے ہیں. بخیل کون ہوتا ہے؟ جو صرف فرائض کی ادائیگی تک محدود رہتا ہے، اس سے آگے نوافل ہاتھ کامتے ہیں، جیب سے کچھ نکالتے ہوئے یوں کامتے ہیں ہاتھ. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خیر سے نوازا ہے، آپ کے دوسرے بھی بھائی ہیں، محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی امیر بنایا ہے، آپ کے لیے آزمائش ہے، ان کو فقیر بنایا ہے، اس کے لیے آزمائش ہے، اور آپ دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے، دونوں کے لیے آزمائش ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی انسان ہیں، جس شخص کا دوسرے سے اگر ٹاکرا ہو جاتا ہے نا، وہ اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. وجعلنا بعضكم فتنة اتصبرون، ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کیا میں صبر کر کے اس فقیر کی مدد کرتا ہوں؟ کیونکہ پیسہ جیب سے نکالتے ہوئے صبر کی ضرورت ہے، بغیر صبر کے کوئی اچھا کام نہیں ہو سکتا، دل کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، کہیں سینے سے دل نہ نکل جائے. بعض لوگ تھوڑا سا کچھ کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، پتہ نہیں جیب سے کتنے پیسے چلے گئے، اگر فلانا کہتا میں دیتا ہی نہیں. اور جنہوں نے زکات نہیں دی آج تک، یاد رکھیں زکات فرض ہے. جس شخص کے مال میں زکات فرض ہو چکی ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ زکات دے. اگر کل تک نہیں دی تو آج بہترین موقع ہے، بہترین دن ہے، جن میں اجر و ثواب دگنا کر دیے جاتے ہیں. تو ابھی اس کے زکات کے اہتمام کریں. اور صدقات اور خیرات کے لیے آپ کیا جاتا ہے، ان دس دنوں میں آپ روزانہ ایک ریال کسی کو دے دیں، کسی مسکین فقیر کو دو ریال دے دیں، پانچ ریال دے دیں، جتنی بھی آپ کہ روزانہ دیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں کوئی مسکین رہتا ہے اور آج تک اس کے تعلق سے نہیں پوچھا، تو اب پوچھیں، آج پوچھیں. کوئی یتیم رہتا ہے، کوئی بیوہ عورت رہتی ہے، کوئی مسکین لوگ رہتے ہیں، کمزور لوگ رہتے ہیں، ہر بندہ مانگنے والا بھی نہیں ہوتا. بعض ایسے لوگ ہیں جو بھوکے تو سو جاتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. کیا یہ انصاف ہے کہ ہم اور ہمارے بچے ہم پیٹ بھر کے سو جائیں؟ بعض لوگوں رات کو بد ہضمی ہو جاتی ہے، اتنا کھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور پڑوسی جو ہے وہ بھوکے پیاسے رہیں. اور اس سے بڑھ کر جو واللہ تکلیف دہ بات ہے کہ گندگی میں کھانے چلے جاتے ہیں، گندگی میں بچا ہوا کھانا جو ہے اتنی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے کہ کچرے کے ڈبے میں پڑا ہوتا ہے اور ساتھ پڑوسی بھوکا اور پیاسا سو رہا ہوتا ہے. اگر کل تک یہ غلطی ہوتی رہی تو ابھی وقت ہے نا اس کو ٹھیک کر لیں. تو صدقات اور خیرات کا اہتمام کریں، روزانہ ایک ریال دینا شروع کریں، اور جس کے اللہ تعالی نے جس کے عمل کو قبول فرمایا واللہ اسے ایسی توفیق دیتا ہے، پھر آج ایک ریال دینے والا کل دس بھی دے گا اسے خوشی بھی ہوگی. کیونکہ محض توفیق کی بات ہے کہ کس کو توفیق ملتی ہے اور کون محروم رہتا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ان اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے، ذرے برابر بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. اگر نہیں کریں گے تو بہت ہے کرنے والے. یہ نہ سمجھنا صرف میں ہی کروں گا اور میں ہی سب سے اچھا ہوں، نہیں، واللہ بہت سارے لوگ ہیں جو کر بھی رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، خبر تک نہیں ہے. اس لیے کچھ دینے سے پہلے سوچ لیں اور اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے نفس کی غرور اور تکبر کو توڑیں، خواہش نفس کو دبائیں، اور اپنی تربیت سے ہی تربیت کا امکان ہے. چوتھا جو ارکان اسلام میں سے رکن ہے وہ ہے روزہ. رمضان کو روزہ تو گزر گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں اور دیگر عبادات کو قبول فرمائے، لیکن نفل روزہ باقی رہتا ہے پورے سال میں. اور نفل روزہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے ایک روزہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکھا ہے، نفل روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو 70 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں. جہنم ہے اور 70 سال کی دوری ہے ایک دن روزہ رکھنے سے، نفل روزہ. دو دن رکھنے سے 140 سال، تین دن رکھنے سے 210 سال، اور 9 دن رکھنے سے، سبحان اللہ، ان بہترین دنوں میں جو بہترین عمل ہم کر سکتے ہیں اپنے پروگرام میں تاکہ ہمارے یہ دن زندگی کے سب سے اچھے دن بن جائیں، جب اللہ تعالیٰ راضی ہو اور قبول فرمائے اور پسند فرمائے، روزہ رکھنا ہے. آپ ایک دن روزہ رکھیں، اور متعین جو خاص طور پہ 9 ذوالحجہ کا روزہ، یوم عرفات کا روزہ، یوم عرفات کا روزہ، عرفات کے دن کا روزہ جو 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کا ایک سال اگلے اور ایک سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. ارے ایک دن کا روزہ اور 2 سالوں کے گناہوں کی معافی، ان 2 سالوں میں ہم بھول گئے ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں اور آئندہ سال میں کتنے کریں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس ایک دن کے روزے کے بدلے میں ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ معاف کر دیے، سبحان اللہ. اور جو 9 تاریخ کے علاوہ بھی کوئی روزہ رکھنا چاہے تو یکم ذوالحجہ سے روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ ایک دن رکھیں، 2 دن رکھیں، 3 دن رکھیں، 9 دن پورے رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی دلیل کہاں ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 ذوالحجہ کے روزے کے تعلق سے بات فرمائی، اور یہ کہاں سے آ گئے کہ ہم پورے دن کے روزے رکھیں؟ دلیل یہی حدیث ہے، اس حدیث کا عموم ہے، ما من ایام العمل الصالحین احب الى اللہ من هذه الايام العشر. تو روزہ عمل صالح ہے، اور کوئی بھی عمل صالح اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے 10 دنوں میں. جیسا کہ روزانہ اگر میں پورے سال میں صدقات نہیں دیتا خیرات، لیکن روزانہ میں 1 ریال ان 10 دن میں روزانہ 1 یا 5 ریال دیتا ہوں روزانہ، میں نے متعین تو کر دیا ہے کہ یہ بھی بدعت ہے
اس پر تو اتفاق ہے سب کا، سب کہیں گے یہ جائز ہے، لیکن کیا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم روزانہ 5 درہم روز دیتے تھے صدقہ میں؟ جب روزانہ 5 درہم نہیں دیتے تھے اور یہ عمل درست ہے، تو روزانہ پھر 9 دن کا روزہ رکھنے میں کیا حرج ہے؟ اور اس حدیث کی عموم ہی دلیل ہے کہ جو بھی عمل صالح آپ کرنا چاہیں تو روزے بھی عمل صالح میں سے، ایک رکھیں گے تو ایک کا ثواب ہے، دو رکھیں گے تو دو کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ 2 دن پسند فرمائے گا، اگر 9 دن کا رکھتے تو پھر اللہ تعالیٰ 9 دن کو بھی پسند فرمائے گا۔ حج کی بات، 5واں رکن حج کا، حج کی بات میں کر چکا ہوں، اور حج مبرور کو سمجھے، ہر حج بھی مبرور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمرہ عمرے تک کفارہ ہے ان کے بیچ میں سے، جو بھی گناہ کرتے ہیں صغیرہ گناہ جب عمرہ کر لیتے ہیں پھر دوسرا عمرہ کرتے ہیں، ان کے بیچ میں جتنے بھی چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے کچھ ہے ہی نہیں، لیکن شرط ہے کہ حج مبرور ہو۔ تو حج مبرور کیا ہے ہمیں جاننا چاہیے، اور جو ساتھی ہمارے بھائی اور بہنیں جو حج پہ جا رہے ہیں اس سال میں، میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں پہلے سمجھے حج مبرور کیا ہے اور پھر حج کرے۔ ہم دنیا میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، کوئی بھی عمل بغیر علم کے نہیں کرتے دنیا کے اعتبار سے، چاہے گاڑی چلانا ہو، ڈرائیونگ ہو گاڑی کی، چاہے وہ ہماری جاب جو ہم کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی چیز ہو، خرید و فروخت کے معاملات میں سے یا شادی بیاہ کے معاملات میں، بغیر علم کے بغیر جانتے ہوئے ہم کچھ بھی قدم نہیں اٹھاتے، لیکن حج جیسی عظیم عبادت جو پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اس عبادت کو ہم یوں ہی بغیر علم کے کر لیں اور پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ چلتے ہم نے 10 غلطیاں کی ہیں، تو یہ حج مبرور نہیں ہے۔ یاد رکھیں حج مبرور قائم ہے 1 توحید پہ، 2 اتباع سنت پہ، 3 علم پہ، علم کی بنیاد پہ، 4 اچھی صحبت سے، اچھے گروپ کے ساتھ جائیں جس جو اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار ہیں۔ حج مبرور قائم ہے اچھے اعمال سے، حج مبرور قائم ہے اخلاص سے، حج مبرور قائم ہے ایمان اور تقوی سے، یہ حج مبرور ہے، اور اس پر میں پورا خطبہ دے چکا ہوں، اور اگر کوئی سننا بھی چاہے تو ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور سیریز میں بھی انشاءاللہ آج شام کو جیسے آپ جانتے ہیں سی پورٹ میں درس ہے، وہاں پر سر سیریے بھی تقسیم ہوں گی۔ تو حج مبرور جانے، سیکھ لیں حج مبرور کیا ہے، اور بعض علماء نے اچھے کتابچے بھی لکھے، چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں حج کے تعلق سے، شیخ باز رحمۃ اللہ علیہ حج کا طریقہ بیان فرمایا، اس میں حج مبرور کیسے کیا جاتا ہے، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے بھی ترجمے ہو چکے ہیں اردو زبان میں، انگلش میں بھی ہو چکے ہیں۔ تو جن ساتھیوں کو پہلے پتہ نہیں تھا اور حج پہ جا رہے ہیں تو حج مبرور کا طریقہ سیکھیں۔ یہ تھے ارکان اسلام 5 جو ہم ان 10 دنوں میں، جن سے اپنے 10 دنوں کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ان 5 چیزوں کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ان 10 دنوں میں، وہ ہے قربانی، الاضحیہ، قربانی۔ قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور قربانی 10 ذوالحجہ کو کی جاتی ہے، اور اسے عید الاضحیٰ کیا جاتا ہے، اس عمل کے نام پر عید کا نام ہے، ہم کوئی بقرعید کہتا ہے، کوئی قربانی والے عید کہتا ہے، اور عید الاضحیٰ اس کا صحیح نام عربی میں عید الاضحیٰ ہے۔ اور قربانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج میں، جب یہ ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے کعبے کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، پھر کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد حکم دیا لا تشرک بی شیئا، شرک نہ کرنا، پھر حکم دیا کہ اب لوگوں میں اعلان کرو کہ میرے گھر کا حج کریں، واذن فی الناس بالحج، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیشہد منافع لہم ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، مشاہدہ کریں اپنے منافع کا، منافع سے پیسے میں نہیں ہوتا، منافع جو ہوتے ہیں اعمال صالح بھی ہوتے ہیں، اور جو اللہ کو بہت پسند ہے ان دنوں میں اعمال صالح میں سے، لیذکر اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، قربانی کریں بہیمۃ الانعام میں سے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جتنی بھی جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے جب کوئی شخص قربانی کرتا ہے. کوئی شخص بال گن سکتا ہے؟ سبحان اللہ. 400 کا بکرا ہے، 500 کتنے کا بکرا ہے، لیکن اتنی نیکیاں، اعمال صالحہ اور بلندی درجات، سبحان اللہ. محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قربانی بھی کریں اور دیگر عبادات بھی کریں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہمارے لیے دن زندگی کے سب سے اچھے دن بن جائے. اس کے بعد جو اچھا کام ہم نے کرنا ہے، اضحیہ قربانی کے بعد اچھی مہمان نوازی. یہاں پر ہم میں سے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں یا لاپرواہی یا سستی کاہلی سے کام لیتے ہیں. اچھی مہمان نوازی کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمانوں کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم جدہ میں رہتے ہیں، بعض ساتھی مکہ میں رہتے ہیں، بعض مدینہ میں رہتے ہیں. میرے بھائی یہ شرف ہے، جانتے ہیں؟ خاص طور پہ جو حرمین شریفین میں رہتے ہیں، شرف ہے واللہ. ان کے لیے یہ فخر ہی کافی ہے کہ اس پاک سرزمین پہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر کے پڑوسی ہیں. جو جتنا زیادہ پڑوسی ہوتا ہے اتنے زیادہ اس کا شرف ہوتا ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ آپ نے وہاں پہ گئے ہیں، آپ نے ٹرانسفر کیا ہے، آپ نے میں نے کچھ نہیں کیا ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اٹھا کے اپنے گھر کے قریب بٹھا دیا اور تمہیں روزی بھی عطا فرما رہا ہے، تمہارے لیے آسانی بھی کی ہوئی ہے. ہر سال میں عمرے کے موقع پر اور حج کے موقع پر لاکھوں لوگ آتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ ہم کو دیکھتے ہیں. ہم ان سے کس طریقے سے پیش آتے ہیں؟ میرے پڑوسی کا مہمان ہو تو کیسے ملتا ہوں، میرے دوست کا مہمان ہو تو کیسے ملتا ہوں؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کے مہمان ہیں. اور بعض لوگوں نے لوٹ مار شروع کی ہوئی ہے نا کہ ان زبان ان کو نہیں آتی. پیسوں بعض بیچارے میرے پاس آئے، پتہ نہیں کہاں سے کوئی پیسے لے کو، پتہ نہیں کون سی کرنسی تھی. اب ان کو نہیں پتا کہ اس کی کہاں سے ایکسچینج ہوتے اور کتنی ریال کے بنتے ہیں، پریشان ہیں. اور بعض لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا، ان سے وہ کرنسی لے کے ان سے کم ریال دیتے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے بیچاروں پر؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ چند ریال جو تم نے لیے ہیں، واللہ آگ اپنے پیٹ میں بھرا ہو، آگ. دھوکہ دینا، وہ بھی اللہ کے گھر کے مہمانوں کو دھوکہ دینا. اللہ تعالیٰ کے مہمان ہے، کوئی میرے مہمان کو تکلیف دے، کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے. اللہ تعالیٰ گھر کے مہمانوں کو ہم کیئر بھی نہیں کرتے، ہمارا کیا جاتا ہے؟ میں یہ نہیں کہ آپ گھر میں لے کے آئے، کھانا کھلائیں سلائیں، اگر یہ ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن کوئی کرتا نہیں ایسے. کم سے کم جب ہمیں راستے میں کہیں پہ ملے، ہم ان کا حال تو پوچھیں. اگر وہ میرے پاس چل کے آتے، میں دکاندار ہوں، کوئی چیز خریدنے کے لیے آتے ہیں، تو کم سے کم اپنے چہرے کی بناوٹ تو اچھی کر لو، خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کر ملو. ان کے لیے دعا تو کر سکتا ہوں. یہ اچھی مہمان نوازی ہے حاجیوں کے لیے جو سب کچھ قربان کر کے اپنے رب کے لیے آئے ہیں. ہمارا سلوک کیسے ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ اور اگر میں ڈسکاؤنٹ دے سکتا ہوں اور اپنے پیاروں کو دیتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہوں، دوستوں کو دیتا ہوں، تو پھر یہ زیادہ حقدار ہے، کیونکہ یہ 10 یا 20 گنا ملٹی پلائی کر کے چیز خریدتے ہیں. یہ روپے لے کے ہیں بیچارے، ہمارا ایک ریال کو ہم ضربے دیتے ہیں، وہ تقسیم کر کے آتے ہیں بیچارے. اگر حق ہے ڈسکاؤنٹ دینے کا تو ان لوگوں کا حق ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں جتنی میرے اندر طاقت ہے، تو کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، جو یہاں کے مواطن ہیں، وطنی ہیں، ان پر زیادہ حق ہے، اور جو مقیم ہیں ہماری طرح ان پر بھی حق ہے. یاد رکھیں، ان لوگوں کا حق ہے ہمارے اوپر. کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، کو تکلیف تو نہ دینا. اگر کوئی احسان نہیں کر سکتے، کوئی خیر نہیں پہنچا سکتے، یہ بھی مہربانی ہے کہ ان کو تکلیف نہ دے. دیکھیں وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، اور جو ہم کرتے ہیں آج جو کرتے ہیں کل بھول بھی جاتے ہیں. لیکن جو نام اعمال میں لکھ دیا گیا وہ بغیر توبہ کے مٹے گا نہیں. یاد رکھیں. تو اچھا ویلکم کرنا ہے, خندہ پیشانی سے مسکراہٹوں کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے, اور اگر کوئی دنیاوی کوئی آپ ان کو خیر دے سکتے ہیں تو دیں, اگر دنیاوی خیر نہیں دے سکتے تو پھر ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں اور ان کے لیے حسن اخلاق سے تو پیش آ سکتے ہیں, ان کے ساتھ حسن اخلاق سے تو پیش آ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہم نے کرنے سے ملتا جلتا ہے, جو عمل ہم نے کرنا ہے, بہترین نمونہ بننا ہے ہم لوگوں نے. یہ شاید مشکل بات ہے تھوڑی سی, بہترین نمونہ بننا. کیا ہم اپنے بچوں کے بہترین نمونہ ہیں؟ ہم گھروں کے سربراہ ہیں, ہر بند اپنے گھر کا سربراہ ہے. کیا میں اپنے بچوں کا بہترین نمونہ ہوں؟ یہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں نا حاجی, جانتے کیا تصور لے کے آتے ہیں؟ جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں, خاص طور پہ جو یہاں کے لوگ ہیں, وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے دیندار لوگ ہیں. جو لفظ ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ دین بن جاتا ہے, جو کام وہ کرتے ہیں وہی دین ہے, ان کا ہر عمل دین ہے, ہر عمل شریعت کے مطابق ہے. لیکن جب یہاں پہ آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, واللہ بہت مایوس ہوتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, بہت مایوس ہوتے ہیں. ارے ہم ان کو کیا سوچتے تھے, ہمارے ذہن میں یہ لوگ کیسے تھے, کیا درجہ تھا ان کا, اور یہ لوگ کیا ہیں؟ یاد رکھیں, آپ جو بھی بولتے ہیں جو بھی کرتے ہیں, ہم نے اللہ اپنے رب کو تو حساب دینا ہے, کوئی شک نہیں, لیکن دیکھنے والا ہمارے بارے میں کیا سوچے گا, یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں. کم سے کم ان لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ ہم بہترین نمونہ بنے. اور ابھی تربیت کے بہترین موقع ہے, اگر پورے سال میں اچھے نہیں ہوتے, ان دس دن میں اچھے بن کے تو دیکھیں نا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دیتا ہے, اس کے عمل کو قبول کر لیتا ہے, تو یہ توفیق پھر ہمیشہ رہیں گی. آپ چاہیں یا نہ چاہیں, جو اپنا کو تبدیل کرنا چاہتے تو بہترین موقع ہے. پھر نہ کہنا کہ موقع نہیں بتایا گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, بہترین موقع ہے. عجب بات ہے, ہمارے بچوں کے آئیڈیل تو موجود ہیں لیکن وہ ہم نہیں ہیں شاید. کتنی عجب کی بات ہے کہ ہمارے بچے جب بہترین نمونے کی بات کرتے ہیں تو بات کرنے کا انداز کیسے ہونا چاہیے, اٹھنے کا انداز کیسے ہونا چاہیے, بیٹھنے کا انداز کیسے ہونا چاہیے, ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے, ہمارے کپڑے لباس کیسے ہونا چاہیے, ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے, ان چیزوں میں نمونے دیکھے جاتے ہیں. ہمارا لباس اور ہے, ہمارے بچوں کا اور ہے, ہماری ہیئر کٹنگ دیکھنے اور ہے, ہمارے بچوں کی اور ہے, ہمارا بولنے کا انداز اور ہے, بچوں کا اور ہے. اس مطلب ہم اپنے بچوں کے بہترین نمونہ نہیں ہیں. اگر خوش فہمی تھی تو دل سے نکال دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارے بچے برے ہیں اور ناممکن اچھے ہوں, نہیں, ہرگز نہیں, واللہ نہیں کہہ رہا میں. یہ دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے. ہم نے دعا کرنی ہے, اپنی اصلاح پہلے کرنی ہے اور اپنے اس کے ساتھ بچوں کی اصلاح بھی کرنی ہے. اور دعا وہ اثر رکھتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, لیکن جو اپنے رب سے دور ہیں, چھوٹے ہوئے یا بڑے ہوں, مرد ہوئے عورت ہو, وہ ایک بالشت تو قریب آ کے دیکھیں نا, ایک بالشت, اور دیکھیں کہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کیسے اس شخص کے دل کے قریب ہوتا ہے اور کیسے اس شخص کے دل کو ہدایت دیتا ہے, بشرط کہ اخلاص نیت کے ساتھ ہو. تبدیل ہونا صرف اللہ کے لیے تبدیل ہونا ہے. اس لیے کہ لوگ کہیں یار اچھا, یہ شخص اچھا بن گیا ہے, یہ شخص نمازی بن گیا ہے, یہ شخص متقی پرہیزگار بن گیا ہے, اگر اس نیت ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں, پھر ایسے رہو جیسے کہ تم ہو, اس میں کوئی خیر نہیں. اخلاص نیت کے ساتھ اچھے بننے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا. اس کے بعد جو ہم نے اچھا عمل کرنا ہے وہ ہے صلہ رحمی, رشتے کو جوڑنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں رشتے کو توڑنے والا داخل نہ ہوگا، رشتے کو توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. اگر کل تک رشتے کو توڑا ہوا تھا، چاہے کوئی بھی ہو، بھائی بھائی سے دور تھا یا اپنی بہنوں سے دور تھا، رشتہ ٹوٹا ہوا تھا دنیا کے چند درہم کے لیے، چند مفادات کے لیے، دنیا کے والدین سے روٹھا ہوا تھا، یا بیوی اپنے خاوند سے دور تھی، یا خاوند اپنی بیوی سے دور تھا، یا بچے اپنے والدین سے دور تھے، ناراض تھے، یا ساس اور بہو کا جھگڑا تھا، بہترین موقع ہے اس رشتے کو دوبارہ سے جوڑ دیں، اپنے دل کو صاف کر دیں اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، اور اپنے آپ کو جنت سے محروم نہ کرے. یہ دنیا تو گزر ہی رہی ہے، اچھی ہے یا بری گزر کے جائے گی، اور ہم جائیں گے خالی ہاتھ جائیں گے، کوئی ساتھ نہ ہوگا، کوئی رشتہ دار ساتھ نہ ہوگا، دنیا کا کوئی مال دولت کچھ ساتھ نہ ہوگا. خوش قسمت انسان کے لیے اس کے بدن پر دو کپڑے ہوں گے، سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کے جانا ہے. کم سے کم اپنی آخرت تو خراب نہ کرے، یہ جھگڑے یہیں پہ رہ جائیں گے. آج اگر جھگڑا ہے ساس اور بہو کا، بس مرنے کی دیر ہے، پھر رونا دھونا ہے، پھر میں نے معاف کر دیا. ارے زندگی میں زندگی ساری رواتے رہے ہو، اب معاف کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیسے انسان ہیں ہم، کیسے دل ہیں ہمارے، اپنے پیاروں کو نہیں بخشتے ہم لوگ، اپنوں کو نہیں معاف کرتے. ارے معاف کر کے تو دیکھیں، واللہ بہترین دن ہے. کون سے اتنے بڑے گناہ کر چکے ہیں ہم لوگ کہ دوسرے کو ہم معاف نہیں کر سکتے، کون سے بڑی غلطیاں کر چکے ہیں. ارے قاتل بھی قاتل کو معاف کر دیتا ہے، سچ بات ہے. ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو جن کا قتل ہوئے وہ بھی دشمن کو معاف کر دیتے ہیں. ارے ہم اپنے پیاروں کو معاف نہیں کر سکتے، عجب سی بات ہے واللہ. تو صلہ رحمی کرنی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کے عمر میں لمبی عمر اسے ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتے کو جوڑے. ہمیں سے کون شخص کون نہیں چاہتا کہ ہمارے رزق میں فراوانی ہو اور ہمارے عمر لمبی ہو. اور یاد رکھیں، کامیاب وہ شخص ہے جس کی عمر بھی لمبی ہوئی ہو اور اللہ کی عبادت میں لمبی ہوئی، فرما برداری میں، کیونکہ اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرتا ہے اور خیر میں گزرتا ہے. اور سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کی عمر تو لمبی ہوئی لیکن نافرمانی میں لمبی ہوئی، ایک ایک لمحے کو اس نے حساب دینا ہے. اس کے بعد جو ہم کوئی اچھا عمل کر سکتے ہیں، روٹھے لوگوں کو آپس میں ملانا. اگر ہم نے رشتہ نہیں توڑا ہوا، جن لوگوں نے رشتہ توڑا ہوا ہے فریق ثالث بن کے، ان کی صلح کیوں نہیں کروا سکتے ہم؟ بہترین موقع ہے، اچھے دن ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْر، اگرچہ میاں بیوی کے تعلق سے ہے لیکن لفظ عام ہے، صلح کرنے میں خیر ہے، برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اے ایمان والے تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے اندر جو ہے صلح کر لو دوسرے سے. اگر کوئی شخص اپنے دوست سے روٹھا ہے محض دنیا کی کسی وجہ سے، تو دوبارہ سے اسے منا لے. اور اگر دو دوست روٹھے ہوئے ہیں تو تیسرا دوست ان کو ملا لے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں تو رشتوں کو ملا لے دوبارہ، بہترین موقع ہی ہے. اس کے بعد جو ہم اچھا عمل کر سکتے ہیں ان بہترین دنوں میں، حسن الخلق، حسن اخلاق. اگر حسن اخلاق نہیں میرے بھائیو، پھر عبادت کا فائدہ بھی نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ میں حسن اخلاق کو تمام کروں. یہ تو حسن اخلاق موجود ہیں، ان کے کمال اور تمام کرنے کا جو درجہ ہے وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. پہلے بھی اخلاق موجود تھے, حسن اخلاق بھی تھے, لیکن احسن اخلاق نہیں تھے. حسن اخلاق کو تمام کیا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. حسن اخلاق کی پہچان ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اور ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ کیا اچھے اخلاق ہیں ہمارے؟ اب پھر وہی بات کروں گا میں, دشمنوں کے تعلق سے نہیں, بیگانوں کے تعلق سے نہیں, اپنے پیاروں سے میرے کیسے اخلاق ہیں. وہ لوگ جو 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتے ہیں, میرے گھر میں رہتے ہیں, بیوی کے ساتھ میرا اخلاق کیسا ہے, بچوں کے ساتھ میرا اخلاق کیسا ہے, والدین کے ساتھ میرا اخلاق کیسا ہے, بہن اور بھائیوں کے ساتھ میرا اخلاق کیسا ہے. اور یاد رکھیں, جن لوگوں کا اخلاق اپنے پیاروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے, وہ کسی اور سے حسن اخلاق سے پیش نہیں آ سکتے. اور جو چہرے کی مسکراہٹ ہوتی ہے سب بناوٹی ہوتی ہے, دھوکہ ہوتا ہے. جو اپنے کا نہیں ہے وہ کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اس کی بیوی تنگ کر رہی ہے اسے کہ وہ اپنے ماں باپ سے دور ہو جائے, میں کیا کروں؟ میں نے کہا بلاؤ ذرا اسے. آ گئے. میں نے صرف ایک بات, میں نے کہا یاد رکھے, اگر یہ تمہاری بات سن کے اپنے والدین سے دور ہو گیا, اور ممکن ہے شیطان خون میں دوڑتا ہے, انسان بعض اوقات اپنی بیوی کی بہت ساری ایسی چیزیں مان لیتے ہیں جو اسے نہیں ماننی چاہیے, تو بعض میں پھر سوچ آتی ہے میں نے غلطی کی, اور دو غلطیاں برابر نہیں ہوتی. اگر تمہارے خاوند نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا تو یاد رکھیے قائد اپنی زندگی میں, جو اپنے والدین کا نہیں ہے وہ کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد وہ کوئی بات نہ کر سکتا. جو آج تمہارے لیے اپنے والدین کو چھوڑ سکتے ہیں وہ کل کسی اور کو تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے. یعنی اس کی جو سینے میں دل ہے اس میں مضبوطی نہیں ہے, کمزور دل ہے. اور اگر آپ اپنے خاوند کو کمزور کرنا چاہتی ہیں تو پھر کرو جو کچھ کرنا ہے. اور اگر اس کے دل کو مضبوط کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کافی ہے, وہ بھی الوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے. اور احسان کے لفظ میں یا معنی میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ والدین کو چھوڑ دو اور ان کا حال تک بھی نہ پوچھو. کس گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ جھگڑے تو ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین سے تعلق ختم کر دو. سبحان اللہ, یہ کہاں کا انصاف ہے یہ؟ بہرحال واپس آتے ہیں, حسن اخلاق کی بات میں کر رہا تھا. جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں میرے بھائیوں, اس کی کوئی عبادت بھی اچھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ایسی بڑھیا ہے جو دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کو تہجد پڑھتی ہے, تہجد گزار ہے, روزہ رکھنے والی ہے, لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں, بد اخلاقی, اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنمی عورت ہے. ارے جس عورت کو نہ تو روزے نے سدھارا ہے اور نہ تہجد نے سدھارا ہے, جس کے اخلاق اچھے نہ ہو سکے روزے سے اور نماز سے, تو پھر وہ کیسے اچھا ہوگا؟ وہ جو نماز پڑھتے ہوئے بھی, تہجد پڑھتے ہوئے بھی دوسروں کو تکلیفیں دیتے ہیں, خاص طور پہ اپنے لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں. مجھے کل ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میرا داماد اور اس کے گھر والے جو میری بچی کو بہت تکلیف دیتے ہیں, اور پچھلے 10 مہینے سے میں نے بچے کو دیکھا نہیں, منع کر دیا. ارے ایسے ظالم لوگ بھی رہتے دنیا میں، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ موت واللہ اچانک آتی ہے، یاد رکھو وہ اگر کسی بیٹی کا باپ ہے تم بھی کسی بیٹی کے باپ ہو، تمہاری بھی بچیاں ہیں، تمہاری بھی بہنیں ہیں، اگر آج کسی کی بچی کو تکلیف دے رہے ہو واللہ اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کی خیر چاہتا ہے تو اس دنیا میں پہلے انصاف ہوگا اور اتنی ہی اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، اور اگر اس دنیا میں کچھ ہوا نہیں اور اسی پر موت آ گئی تو آخرت کا پھر کوئی خیر نہیں، کیونکہ دنیا کی تکلیفیں آخرت کی تکلیفوں میں کمی کا باعث بنتی ہیں، جو بھی تکلیفیں دنیا میں ملتی ہیں پہنچتی ہیں ایک کانٹا کیوں نہیں چبھتا تو تخفیف ہوتی ہے آخرت کی تکلیفوں سے، اور جو بدکاروں میں بدکاریں کرتے جاتے ظلم پہ ظلم کرتے جاتے ہیں اور ان کی پکڑ نہیں ہوتی وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ خیر میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کی موت ان بدکاریوں میں نافرمانیوں میں ہو ظلم پر ہو اور آخرت میں ان کو ایسے پکڑے کہ وہ چھوٹ نہ سکے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنستدرج من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ڈھیل دیں گے یہاں تک کہ وہ جانیں گے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، کسی کی بیٹی پر ظلم نہ کرے، اور میں ایسے خاوند کو کہتا ہوں یہ سب یہ ساری تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو بھی تکلیف اس بچی کو ہو رہی ہے تمہاری بیوی کو ہو رہی ہے اگرچہ اس کے باعث تمہارے والدین کوئی بھی ہے، لیکن قیامت کے دن تمہیں الگ حساب دینا ہے، آپ کے والدین نے سب نے الگ الگ حساب دینا ہے، اگر ان 10 بہترین دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا نہ ہوا تو پھر مجھے ڈر ہے کہ آگے تمہیں توفیق نہ ہو، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، بہترین موقع ہے، کچھ نہیں جاتا، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اور انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے رب سے توبہ کرے اور معافی مانگ لے، اور اگلا شخص جو بھی پتھر دل ہو اس کی بیٹی ہے وہ تو معاف کر ہی دے گا، اپنے بچوں کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم تاریکیاں ہیں قیامت کے دن، تاریکیوں میں رہنا پڑے گا، ظلمات ہوں گی ہر طرف سے، اور اس وقت اگر کوئی بچانے والا ہوگا تو آپ کے یہ عمل صالح ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن سب بھاگ جائیں گے، بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، بیوی اپنے خاوند سے بھاگ جائے گی، خاوند اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا، والدین اپنے بچوں سے بھاگ جائیں گے، بچے اپنے والدین سے بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، ہر بندہ یہ سوچے گا کہ میرا کیا ہونا ہے، میرا کیا ہو، سب کو اپنی پڑی ہوگی، آج جب وقت ہے توبہ کرنے کا، جب وقت ہے ٹھیک ہونے کا، سیدھا ہونے کا، انصاف کرنے کا، توبہ کرنے کا، تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ جو بہترین کام ان دنوں میں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینا، ہم ہر بندہ اپنی زندگی میں داعی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے والا ہے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، ہر مسلمان اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی شکل و صورت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے عبادات سے، تو کیا ہم واقعی سچے اور صحیح داعی ہیں؟ اپنے حلیے کو دیکھ لیں، اپنے بات کے انداز کو دیکھ لیں، اپنے عمل کو دیکھ لیں، آپ کا جواب مل جائے گا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو باہر سے آتے ہیں، بہترین موقع ہے، لوگوں کو ہم بعض ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، ہمارے دوست احباب آتے ہیں، ہم ان کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ گھر کے بھی مہمان ہوتے ہیں، ہمارے بھی مہمان ہوتے ہیں، ہم بڑا اچھا ان کی خاطر توازو کرتے ہیں، ان کو بہترین کھانا دیتے ہیں اور بڑا ان کا حال پوچھتے ہیں اور بڑی اچھی جگہ پہ بھی دیتے، اچھی جگہ بھی دیتے ہیں، ان کو شاپنگ بھی کرواتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں سوائے ایک چیز کے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت نہیں دیتے، توحید اور اتباع سنت کی دعوت نہیں دیتے. جانتے کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ہم خود نہیں جانتے، ایک تو جانتے نہیں، پھر ارادے بھی نہیں کرتے اور جاننے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے. بہترین موقع ہے اس پاک زمین پر رہتے ہوئے جب ہم دنیا کما رہے ہیں، واللہ ہم دین کا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے داعی بننے کے لیے، داعی بننے کے لیے نہیں کہ بڑے عالم بن جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے میرا، اپنے لیول کے چھوٹے سے داعی جیسے ہم ہیں، ہم سب چھوٹے سے داعی ہیں، علم حاصل کریں، بنیاد علم، کلمہ توحید کا علم، مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے یہ علم، جو عبادات کی بنیاد ہے وہ علم، مسلمان کا منہج کیا ہونا چاہیے، میں نے قرآن حدیث کو سمجھنا ہے تو کیسے سمجھنا ہے، دین کی بنیاد ہے قرآن اور حدیث، میں سمجھوں تو کیسے سمجھوں؟ جو باہر سے آتے ہیں ان کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بعض شرک بدعات و خرافات کی انتہا درجے پر پہنچے ہوتے ہیں. اور ہمارے گھر میں آتے ہیں اچھے مہمان نوازی کر کے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارا ہمیں اجر و ثواب ملا ہے. اجر و ثواب ملا تو ضرور ہے لیکن ناقص ملا ہے. اصل بات یہ تھی شاید دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، کیونکہ جب ہم لوگ جاتے ہیں ہم خود مہمان ہوتے ہیں، وہاں پر دعوت شاید موقع بھی نہیں ملتا، تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے بس، دعوتوں میں وقت گزر جاتا ہے، وہاں پر بات کرنے کا شاید موقع ملے یا نہ ملے، کیونکہ جب آپ خود کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو بات کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ کا کوئی مہمان آ جاتا ہے تو باتوں میں حال پوچھتے ہوئے آپ بے شک براہ راست اٹیک کسی پہ بھی نہ کریں، تم برے ہو، تم بدعقیدہ ہو، تم بدعے، تم نہیں، ہرگز نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. بہترین الفاظوں سے، بہترین انداز سے، بے شک انڈائریکٹ طریقے سے کسی اور کی مثال دے کے اور سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے. اور جہاں ضرورت پڑے اب براہ راست بھی بات کریں، ضرورت پڑے سیدھی بات بھی کریں اگر ضرورت پڑے تو، لیکن اکثر لوگ سمجھ لیتے ہیں، دل ویسے نرم ہوتے ہیں، اپنی دنیا قربان کر کے آتے ہیں، اور ان بہترین دنوں میں اگر ہم تھوڑا سا علم حاصل کر کے صرف اس لیے کہ ہم اللہ تعالی دین کے داعی بن رہے ہیں، وہ اللہ سے بہت خیر و برکت ہے. اور بغیر علم کے دعوت اور تبلیغ نہیں کی جاتی، یاد رکھے، دعوت اور تبلیغ کی بنیاد علم ہے، اور یقین علم ہے جو بصیرت پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. ادعو الى الله على بصيره، میرا تعالیٰ کے دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت پر، اور بصیرت ایسا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جیسے کہ باہر سورج روشن ہے، ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. بصیرت کا معنی یہی ہے کہ جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوں. اور سب سے بہترین اور عظیم علم ہے شریعت کا علم، اور اس میں سے جو سب سے بہترین اور عظیم علم ہے عقیدے کا علم، اور اس میں جو سب سے بہترین عظیم علم ہے توحید کا علم، اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اتباع سنت. اس کے ساتھ ہم دیکھیں کہ سنت ہوتی کہ اتباع کیسے کی جاتی ہے، عمل کیسے کیا جاتا ہے، عبادت صرف عبادت نہیں کی جاتی، عبادت کیسے کی جاتی ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کی، ہمیں بھی ویسے عبادت کرنی چاہیے. پھر ہم دیکھیں جو نماز میں پڑھتا ہوں وہ نماز نبوی ہے کہ نہیں، حج میں کرنے آیا ہوں یہ حج نبوی ہے کہ نہیں. بعض لوگ صرف اماموں کے قول کو لیتے ہیں، ہمارے امام نے کہہ دیا وہی دین ہے میرا، اور صحیح احادیث پر سے کچھ ڈال دیتے ہیں کہ اتنی ہم آپ کا اپنا طریقہ ہمارا اپنا طریقہ، نعوذ باللہ، جیسے کہ لکم دینکم ولی دین. نہیں میرے بھائی، یہ بات نہیں چلے گی. اگر امام صاحب بھی زندہ ہوتے واللہ وہ بھی حدیث کو نہ چھوڑتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہ حدیث ہے. وہ زندہ ہوتے تو نہ چھوڑتے، اور آپ چھوڑتے جا رہے ہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں. اگر قیامت کے دن آپ اپنے امام آپ پر حجت قائم کر دے اور کہہ دے میں نے تو یہ کہا تھا، حدیث صحیح ثابت ہو جب میرا مطلب وہی ہے، تم نے حدیث کو کیوں لیا، میں نے تمہیں کب کہا تھا حدیث کو چھوڑو، کیا جواب دو گے؟
تو عبادت کے لیے ہمیں جانا ضروری ہے، یہ عبادت
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے، نماز نبوی، زکوٰۃ نبوی، روزہ نبوی، حج نبوی، جہاد نبوی، یہ ضروری ہے. اور آخر میں جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے، وہ سب سے پہلے کرنا چاہیے توبہ ہے. ہم سب گنہگار ہیں، جو جن گناہوں سے ابھی تک توبہ نہیں کی، بہترین موقع ہے، بہترین دن ہے، ہم توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما دیتا ہے بغیر ترجمان کے، بغیر واسطے کے. توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کسی بزرگ کے پاس جاؤ اور اس کے گھٹنوں کو پکڑو یا اس کے پاؤں کو پکڑو اور اسے کہو میرا سفارش کرو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، نہیں. واللہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شخص جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ پہ ہو، جس وقت میں بھی ہو، چاہے دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی جنگل میں ہو، کسی مسجد میں ہو، اپنے دل سے، اپنے رب سے اپنی غلطی کا اعتراف کر، ندامت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دے گا. اس عزم کے ساتھ میں دوبارہ نہیں کروں گا. اگر دوبارہ ہو جاتی ہے غلطی، گناہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر سے توبہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. وَإِنِّي بے شک میں غفار ہوں، غفور نہیں فرمایا، غفور بہت زیادہ توبہ کرنے والا، غفار بار بار توبہ کو قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، اور غفار بار بار مغفرت کرنے والا. اور بار بار مغفرت تب ہوتی ہے جب بار بار توبہ کی جاتی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو التوبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، جس توبہ سے ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور جس توبہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، جس توبہ سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے ان دنوں کو بہترین سے بہترین، سب سے اچھے دن بنا دے. اس سے ہمیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ زندگی کے سب سے اچھے دن کون سے ہیں. وہ دن ہے جو میرے رب کو پسند ہے، وہ دن ہی جو مجھے پسند ہے، وہ دن جو میرے رب کو پسند ہے، یہ وہی دن ہے. اور ایسے دن آتے رہتے ہیں، سبحان اللہ. رمضان کی آخری 10 راتیں بہترین راتیں تھیں، گزر گئیں اور پھر آنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان 10 دنوں میں بھی ہم اپنے رب کو راضی کریں، ہماری زندگی کے سب سے بہترین دن یہی ہوں، کوئی اور نہ ہو، یہی ہوں جن دنوں میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو. اور ہر وہ دن زندگی کا سب سے اچھا دن ہوتا ہے جس دن میں میں اپنے رب کو راضی کر دیتا ہوں. خاص دنوں کے علاوہ بھی 10 دن ذوالحجہ کے، 10 راتیں رمضان کی، 10 تاریخ محرم کی، عاشورہ کا دن، 6 دن شوال کے روزے کے، مختلف دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے خاص موسم ہیں، خاص اوقات اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی ہے. لیکن عام دن بھی میرے زندگی کا ہر دن سب سے اچھا ہو سکتا ہے. جانتے کیسے؟ جس دن میں اپنے رب کو راضی کر لوں گا میں، اور رات کو سونے سے پھر اپنا محاسبہ کر کے سوؤں گا میں کہ آج کے دن جب ترازو پر تولوں گا کون سے اچھے عمل کیے، کون سے برے عمل کیے، اگر اچھے عمل کا ترازو کا پلڑا بھاری پڑ گیا اور میں نے یہ سمجھا کہ آج میں نے رب کو راضی کر لیا، تو یہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے سارے دن سب سے اچھے دن کر دے، ہر دن میں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اور ہمارے جتنی بقیہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں، اپنی فرما برداری میں اور اپنے خوشنودی میں ہمارے ان بقیہ زندگیوں کو صرف کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میقات کے اندر رہنے والے، مثلا جدہ والے، قران تمتع یا افراد میں سے کون سا حج کریں؟ تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں. حج کے تین قسمیں ہیں، ان تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں، چاہے میقات کے اندر رہتے ہو یا میقات کے باہر رہتے ہو. کیونکہ کوئی خاص شرط نہیں ہے، جو میقات کے اندر ہو خاص حج کرے یا باہر والے خاص حج کرے، کوئی بھی آپ حج تینوں میں سے کر سکتے ہیں. طواف قدوم کا انتہائی وقت کیا ہے، یعنی کب تک اور کس دن تک کیا جا سکتا ہے؟ طواف قدوم آپ کر سکتے ہیں 9 تاریخ سے پہلے. 9 تاریخ حج کا دن ہے، 8 تاریخ ہم نے منیٰ میں جانا ہے. 8 تاریخ کو اگر آپ طواف قدوم ختم کر سکتے ہیں اور سعی کے ساتھ، کیونکہ جو متمتع ہے اس کے لیے طواف قدوم تو نہیں ہے، متمتع کے لیے طواف عمرے کا طواف ہے اور سعی بھی عمرے کی کرنی پڑے گی، پھر سر کے بال کٹوا کے احرام سے حلال ہونا چاہیے. تو طواف قدوم کرے گا جو مفرد ہے یا قارن ہے، حج افراد، حج یا حج قران کرنے والا، وہ کرے گا طواف قدوم. اور اس کا وقت جو ہے ختم ہوتا ہے جب آپ کو وقت نہ مل سکے کہ آپ یعنی عرفات میں جا سکے، یعنی 8 تاریخ کو آپ نے یہ طواف ختم کرنا ہے. اور قارن مفرد کے لیے جائز ہے، براہ راست منیٰ بھی جا سکتا ہے. اگر مکہ نہیں جانا چاہتا، طواف قدوم نہیں کرنا چاہتا، تو کوئی حرج نہیں ہے، طواف قدوم سنت ہے، کوئی کر سکے تو کرے، جو نہیں کر سکتا بھیڑ کی وجہ سے یا رش کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، وہ براہ راست سیدھا منیٰ جا سکتا ہے. کیا جدہ والے منیٰ سے واپس جدہ کو دوبارہ طواف وداع کے لیے جا سکتے ہیں؟ نہیں. یاد رکھیں، طواف وداع سب سے آخری عمل ہے جس سے حج کے اعمال کا خاتمہ ہوتا ہے، ختم ہوتے ہیں، اس لیے اسے طواف وداع کہا جاتا ہے. اور جب آپ حدود حرم چھوڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں حدود حرم سے، اب وداع کا وقت ختم ہو گیا ہے. جدہ والے کو لیے لازم ہے کہ وہ طواف وداع کر کے آئیں، اگر طواف وداع نہیں کرتے اوپر دم لازم ہو جاتا ہے، واپس جا کے طواف وداع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا جو مبارک کہنا جائز ہے یا بدعت ہے، کیونکہ صحابہ سلف میں سے کسی نے نہیں کہا؟ جمعہ کے لفظ، جمعہ کے دن مبارک دن، کوئی حرج اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن یہ دن بابرکت دن ہے، لیکن اسے جمعہ مبارک کہنا سچ بات کی دلیل ہونی چاہیے کہ تمہیں جمعہ مبارک ہو. دیکھیں جمعہ کے دن مبارک یہ درست ہے، لیکن اس کو کہنے تمہیں جمعہ کے دن مبارک ہو، جیسے عید میں مبارکباد دیتے ہیں، جمعہ کے دن کی مبارک دینا اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور نہ تو کسی حدیث میں آیا ہے نہ سلف سے ثابت ہے، تو ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے. ہولی قرآن کہنا ٹھیک ہے یا قرآن مجید قرآن کریم ہی کہنا چاہیے؟ قرآن مجید قرآن کریم، یہ قرآن مجید و کریم صفات ہے، اور ہولی ہے مقدس ترجمہ ہے، اور قرآن مقدس کتاب ہے. اگر کوئی شخص ہولی قرآن بھی کہنا چاہتا ہے تو کہہ سکتا ہے، یہ ترجمہ ہے مقدس کتاب کا. بعض لوگ کہتے ہیں جائز نہیں اس لیے کہ ہولی بائبل کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید کو بھی ہولی کہا گیا ہے. جو صحیح لفظ ہیں وہ یہ ہیں، قرآن مجید و قرآن کریم، قرآن شریف بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ہولی کا لفظ استعمال کرنا، اگر کوئی شخص، کوئی نو مسلم ہے، انگلش بولتے ہیں، اسے پتہ نہیں ان لفظوں کا، وہ تو کہہ سکتا ہے، لیکن ایک عام مسلمان کیوں کہنا چاہتا ہے؟ یعنی انگلش میں اگر آپ کہیں قرآن مجید، وہ مشکل ہے، یا ہولی قرآن کہنا ضروری ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں ہولی قرآن کہنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن مجید قرآن کریم کہیں، اگرچہ آپ انگلش میں بات کیوں نہیں کر رہے. کیا صرف کسی کو جزاک اللہ کہنا ٹھیک ہے یا جزاک اللہ خیرن کہنا پورا بولنا لازمی ہے؟ جزاک اللہ اور جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ میں جو خیر کا لفظ ہے وہ نیت میں باقی رہ جاتا ہے، جزاک اللہ خیرن میں اس نیت کی ترجمانی زبان کر دیتی ہے. بہتر ہے جزاک اللہ خیرن اور جزاک اللہ صرف کہنا جائز ہے. کیا وقت ہوا ہے؟ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ایک آخری اعلان سن لیں، آج انشاءاللہ عشاء، عصر کے بعد سے لے کے عشاء کے بعد تک سی پورٹ میں, سی پورٹ کی مسجد میں حج کے تعلق سے دروس کا اہتمام کیا گیا ہے, تو بھائیوں سے گزارش ہے, صرف وہاں پہ مردوں کا انتظام ہے, خواتین کا انتظام نہیں ہے, تو بھائیوں سے گزارش ہے وہ خود بھی آئیں اور اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ لے کے آئیں. حج کے تعلق سے جو ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں, جو حج نہیں بھی کرنا چاہتے, تو ان بہترین دنوں میں ان کے لیے ایک علم کا ذریعہ بن جائے گا. ہمارے چند ساتھی انشاءاللہ لیکچر دیں گے اور یہ دروس جاری رہیں گے عشاء کے بعد تک. جو میرا درس ہے اس کا موضوع ہے ہم حج کیوں کرتے ہیں, حج کیسے کرتے ہیں, ہم سب جاننا چاہتے ہیں. اکثر سوال یہی آتے ہیں حج کیسے کرنا ہے, لیکن ہم حج کرتے کہ یہ بنیادی سوال ہے. اور اس سوال کے جواب کے لیے انعام بھی رکھا ہوا, جس کا جواب صحیح ہوگا ایک جملے میں جواب دینا ہے, ایک جملے میں صرف, جس کا جواب صحیح ہوگا اس کو انعام بھی دیا جائے گا. تو بھائی سے گزارش ہے وہ آئیں, اور اس کے بعد پھر سوال جواب کی نشست بھی ہوگی. جس کے پاس کوئی حج کے تعلق سے یا عقیدے کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو ان شاء اللہ سوال کر سکتے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک
و اتوب الیک. قربانی کے حوالے سے بات کرنی تھی, لوگ زیادہ تر اپنے ملکوں میں قربانی کرتے ہیں.